صلي على محمد وآل محمد.
فاتحة.
کرم اس مجمع کے اوپر ارشاد فرما دیجیے.
یہ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں یا آپ کے جد امجد کی شان میں یہاں پر آئے ہیں، ان کو کوئی لے کر نہیں آیا ہے، یہ خود سے یہاں پر آتے ہیں آپ کی جد امجد کا مرثیہ کرنے کے لیے، آپ کی جد امجد کی شان کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے. وہ خدا تعالیٰ کا ایک حکم ہے جو نسلوں سے جاری ہو ساری ہے. خدا تعالیٰ نے وہ ایک وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو انسانیت کے ہر مرحلے میں جاری و ساری فرما دے گا. لہذا ہم اور آپ صرف نہیں ہیں جو رسول خدا کے بعد ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منور ہوئے. جب آپ جا کر گزشتہ انبیاء کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اگر توبہ کرنے لگتے ہیں تو سیدہ کے نام کا سہارا لیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی کے اندر تلاطم احساس کرتے ہیں، پروردگار عالم سے توسل کرتے ہیں تو پنجتن کے اسامی گرامی سے منور ہو جاتے ہیں. وہ خدا تعالیٰ نے یہ چاہ لیا ہے، اور آپ کا یہاں ہونا، ہمارا اور آپ کا یہاں پر ہونا خود اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے. جو نہ بھی جاننے جانے والے ہوں وہ جان لیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کیا ہے. ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر اور روایات کے اندر مکمل تفصیل سے موجود ہے کہ اہل کتاب ختم مرتبت کی تشریف آوری سے پہلے ختم مرتبت سے آگاہ تھے. قرآن کریم نے مفہوماً ارشاد فرمایا کہ یہ اہل کتاب رسول خدا کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے تھے. اگر اہل کتاب رسول خدا سے واقف تھے تو یقیناً وسیع رسول خدا سے بھی واقف تھے. اہل کتاب بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ جب بھی نبی خدا تشریف لاتے ہیں کوئی نہ کوئی وسیع ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اللہ کی سنت کو دیکھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو پروردگار عالم کے اذن سے، پروردگار عالم کے حکم سے حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وسیع اور جانشین بن کر سامنے آئے. اہل کتاب جانتے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے وسیع بن کر حضرت شمعون تشریف لے کر آئے تھے. بخوبی اہل کتاب جانتے تھے کہ آخر زمان میں جب سرور کائنات تشریف لائیں گے تو کوئی نہ کوئی وسیع بن کر ان کے ساتھ آئیں گے. اور خدا تعالیٰ نے امیر المومنین کے ذکر کو بلند کیا. محجۃ البیضاء میں فیض کاشانی ایک روایت بیان کرتے ہیں جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کس طریقے سے امیر المومنین کے ذکر کو گزشتہ اقوام کے اندر جاری و ساری کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فیض کاشانی بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین جنگ صفین سے گویا واپس تشریف لا رہے ہیں. ایک موقع پر لشکر کے ہمراہ ایک صحرا سے گزرتے ہوئے ساتھ چلنے والے امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا پانی کی شدید کمی ہے، پانی کی کمی کا سامنا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے. امیر المومنین ایک جگہ پر اشارہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں پانی حاصل ہوگا. لخودک صحرا میں لوگوں کی نظریں تعجب سے رہ جاتی ہیں کہ امیر المومنین اس صحرا کے اندر پانی کیسے برآمد ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں اسے کھودو. صحرا میں پانی کے لیے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، اسے کھودنا شروع کرتے ہیں، اچانک ایک راہب وہاں پہنچ جاتا ہے. راہب آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو. بیان کرتے ہیں کہ ہمیں پانی کی تلاش ہے، اس صحرا میں پانی تلاش کر رہے ہیں. کہتا ہے یہاں پانی نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، میں دسوں سال سے یہاں پر موجود ہوں، مجھ سے پچھلی نسل میں میرا استاد یہاں پر موجود تھا، اس سے پچھلی نسل میں اس کا استاد یہاں پر موجود تھا، یہاں پانی کا کوئی نشان نہیں ہے. امام کے چاہنے والے اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، امیر المومنین نے حکم فرمایا کہ پانی یہیں پر ہے. کھودنا شروع کرتے ہیں، کھودتے کھودتے ایک چٹان تک پہنچ جاتے ہیں، ایک بہت بڑے پتھر تک پہنچ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں اب اس پتھر کو اٹھانا بھی ممکن نہیں ہے. امیر المومنین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا آپ کے حکم سے کھودنا شروع کیا، کھودتے کھودتے اس پتھر تک پہنچ گئے ہیں، یہ اتنا بڑا ٹکڑا ہے کہ اس کو اٹھانا ممکن نہیں ہے. اب مزید حکم کیا ہے؟ امیر المومنین تشریف لاتے ہیں اسی دستے مبارک سے جس در خیبر کو اکھاڑا تھا, اس چٹان کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور نیچے سے پانی کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے. پانی کا فوارہ جاری ہوتا ہے, راہب نزدیک آتا ہے, راہب امیر المومنین کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ کیا تم اللہ کے نبی ہو؟ فرماتا ہے نہیں, میں اللہ کا نبی نہیں ہوں, اللہ کے آخری نبی کا وصی ہوں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کہتا ہے میں, میرا استاد اس کا استاد کئی نسلوں سے گزشتہ کتابوں کی بشارت کے تحت یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں حکم تھا کہ جو یہاں سے اس پتھر کو اٹھا کر پانی جاری کرے گا وہ اللہ کا وصی ہوگا, اس سے کم پر کوئی یہ کام نہیں کر پائے گا. امیر المومنین ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں, سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں خدایا تیرا شکر, تو نے علی کا ذکر گزشتہ قوموں میں جاری و ساری کر دیا. الحمدللہ امیر المومنین کا ذکر جاری و ساری. اس کے بعد امیر المومنین پانی سے استفادہ ہو جانے کے بعد دوبارہ اس چٹان کو اس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ جب فرزند علی تشریف لائیں گے تو دنیا کے کونے کونے کے اندر ان کی شناخت کے لیے نشانیاں پہلے سے موجود ہوں گی, جگہ جگہ ان کی پہچان کروانے کے لیے نشانیاں موجود ہوں گی. اور نہیں معلوم اب وہ وقت کتنا نزدیک ہو جب ان کے وہ فرزند تشریف لائیں, اس دنیا کو اپنے وجود مبارک سے منور فرمائیں, وقت کے امام کے حضور اپنی عقیدت اور احترام کا پیغام بھیجنے کے لیے بواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. امیر المومنین کی اس عظمت کو دیکھنے کے باوجود تعجب ہے ان دشمنوں کے اوپر جنہوں نے امیر المومنین کی ذات مقدس سے ٹکرانے کی کوشش کی, اور اگر کچھ احمق وہ تھے جو ختمی مرتبت کی حیات طیبہ کے بعد امیر المومنین کے وجود سے ٹکرائے, تو مجھے انتہائی تعجب ہوتا ہے ان کم عقلوں پر جو آج کے دور میں امیر المومنین کے وجود مقدس سے ٹکرا رہے ہیں. 1400 سال پہلے ممکن ہے کوئی اتنا دیوانہ ہو جس کو امیر المومنین کے وجود کی شناخت حاصل نہ ہوئی ہو, معرفت حاصل نہ ہوئی ہو, اور اس نے سوچا ہو کہ شاید چند افراد کو شہید کر کے چند مصنوعی روایتوں کو گڑھ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو سختیوں کا نشانہ بنا کر امیر المومنین کے وجود مقدس کو کم کیا جا سکے. ممکن ہے 1400 سال پہلے کسی کے ذہن میں رہا ہو ایسا. تو انہوں نے بھرپور کوشش کی, اصحاب امیر المومنین کو سختیوں کا نشانہ بنایا, مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے سر نیزوں کے اوپر لگا لگا کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے بھیجے جاتے رہے. جرم بیان فضائل امیر المومنین کے اندر سرکاری حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ جو بھی امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرے اس کے گھر کو اسی کے اوپر گرا دیا جائے اور اس کو وہیں پر ختم کر دیا جائے. 60 سال تک 41 ہجرا سے لے کر 98 ہجرا تک امیر المومنین کی شان میں ہر ممبر اور ہر محراب سے سب و شتم کیا گیا. اس زمانے کے لوگ احمق تھے جو ان کاموں کو انجام دے رہے تھے. ان تمام کاموں کو کر لینے کے بعد آج ان جیسوں سے اور ان کے ماننے والوں سے دل چاہتا ہے کہ یہاں آ کر اس مجمع کو دیکھیں, یہاں پر آئے ہوئے لوگوں کے جذبات کو دیکھیے. اگر یہ لوگ نعرے لگاتے ہیں, اگر یہ لوگ امیر المومنین کی شان میں کچھ کہتے ہیں یا کچھ سننا چاہتے ہیں, یہ صرف اپنی زبان سے نعرے نہیں لگا رہے ہیں, یہ صرف اپنے گلے سے نعرے نہیں لگا رہے ہیں, یہ دل کی گہرائیوں سے امیر المومنین کی عزت اور احترام کے اندر شعار بلند کر رہے ہیں.
علی کا شان, علی کا شان ہلکا چیز نہیں ہرگز زدہ ہوگا, علی کا شان ہلکا چیز نہیں ہرگز زدہ ہوگا, بیا ہر جا بجا توڑے دیا راتی پیا ہوگا. بابا بچڑے جا راجہ ہے جو راہ اللہ پہ کام آئے, کٹا سر دین بچوائے بٹھا جس دم فنا ہوندا, علی کا شان خلقت سے نہیں ہرگز زدہ ہوندا, سیا ہر جا بجا توڑے دیا راتی پیا ہوندا, حلالی تے حرامی دا علی کو لو پتا ہوگا, علی کا شان خلقت سے نہیں ہرگز زدہ ہوگا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہائے علی,
نبی کی بس میں حیدر نہیں تو کچھ بھی نہیں, ازل سے اپنا عقیدہ
دشمنوں کو
کھلائے آل پیغمبر نہیں تو کچھ بھی نہیں.
جنہوں نے گزشتہ زمانے میں امیر المومنین کی ذات مقدس کے خلاف سازشیں کی, میں نے اس کے کم عقل تھے, لیکن آج کے دشمن سے مجھے تعجب ہوتا ہے. کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی استقامت کو ناپنے کے لیے امیر المومنین کی محبت کی شان میں جو دی گئی قربانیاں ہیں ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کم پڑ رہی ہیں؟ اب آج کی دنیا کے اوپر توجہ فرمائیے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ گزشتہ 30 سال کے اندر جو کچھ اس دنیا کے اندر پیش آیا ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان اور منزلت کو پہچاننے کے لیے خدا نے متعلق موضع ہے. سن 2003 سے اب تک صرف عراق کے اندر 6 لاکھ انسانوں کی جانیں جا چکی ہیں. حجاج بن یوسف نے اپنے دور کے اندر اتنی کم مدت پہ اتنا ظلم نہیں ڈھایا تھا جتنا آج کے دور میں عراق کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے سختی سے گزرے ہیں. اس سے پہلے صدام کے دور میں لگ بھگ 30 سال تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کربلا پہنچنے سے روکا جاتا رہتا تھا. آپ جانتے ہیں اہل عراق کی رسمیں, وہ ہر بڑی تاریخ کے موقع پر کربلا پہنچا کرتے ہیں. آج اس وقت جب آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, عراق میں دسیوں لاکھ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر باپیادہ گرمیوں کی سختیوں میں دشمنوں کے خطرات کے باوجود کربلا کی سرزمین کی طرف گامزن ہیں اور نجف اشرف کی سرزمین کی طرف. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ دشمن کو یہ سب نظر نہیں آتا. اس صدام نے 30 سال تک لوگوں کو کربلا کی سرزمین تک پہنچنے سے روکا, مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم و ستم ہوا, ہزاروں لاکھوں لوگ گمنامی کے عالم میں جیلوں کے اندر شدید ترین شکنجوں میں شہید کیے جاتے رہے, اور جب 25 سال کے بعد اہل بیت کے چاہنے والے کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو ایک نعرہ انہوں نے سب سے زیادہ لگایا, انہوں نے کہا دیکھ صدام تو مر گیا اور حسین زندہ ہے. عراق کے جوانوں نے, عراق کے عوام نے اپنی استقامت کو ثابت کیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت میں اپنی جرأت اور اپنی بہادری کو ثابت کیا. میں ان دشمنوں سے کہوں گا کہ جو آج بھی امیر المومنین کے نام سے لڑنا چاہتے ہیں, اور سب سے زیادہ تعجب ان اسکالرز اور نام نہاد ڈاکٹرز پر ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں, جن کے نام کے سامنے ڈگریز لگی ہوئی ہیں, اور ان ڈگریز کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے اپنے دل کے اندر جو موجود بغض ہے اس کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تعجب اس بات پر ہے کہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جن بدبختوں نے یہ جعلی احادیث گڑی ہیں ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں. یہ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں. 40 ہجرہ میں امیر شام کا شروع کیا ہوا جعلی حدیثیں گڑنے کا کارخانہ 60 سال تک امیر المومنین کے خلاف جعلی حدیث گڑتا رہا تھا. یہ ان جعلی حدیث گڑنے والوں کے ناموں سے بھی واقف ہیں, ان کی قبروں کے مٹ جانے کو بھی دیکھ چکے ہیں, اور اگر ان کے کانوں میں طاقت ہوتی تو جہنم میں ان کے جلنے کی آوازوں کو بھی سن لیتے. اس کے باوجود آتے ہیں ان جعلی احادیث کو بیان کر کے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں. میں ان مصنوعی اسکالر سے کہوں گا, تم نے ٹی وی جیسے میڈیا کو استعمال کر کے اپنے بغض کا اظہار کر لیا, تم جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے, کاش تمہیں خدا یہ سعادت دے دیتا کہ تم ایک منٹ کے لیے یہاں پر آ جاتے اور جو کچھ تم نے بغض کا اظہار کیا اس کے مقابلے میں ان چاہنے والوں کی نعرہ حیدری کی آواز کو سن لیتے. اب میرے بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ ان تک آواز سناؤں, لہذا ممکن ہے کوئی یہاں سے نعرہ حیدری لگائے اور پیچھے تک والے کو آواز نہ آئے اور نعرے کی ایک گونج بلند نہ ہو سکے, لہذا میں اس خدمت کو خود انجام دینا چاہوں گا. میں نعرہ حیدری لگاؤں گا, جہاں کہیں جو کوئی بھی علی کا چاہنے والا موجود ہے اپنی دل کی گہرائیوں سے امیر المومنین کا نام بلند کر دے, نعرہ حیدری. اسکالرز آ کر دیکھو, اے دشمنوں آ کر دیکھو, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اور اگر تمہارے عقلوں میں ابھی بھی نعرہ حیدری کی طاقت نہیں آئی ہے تو تھوڑا صبر کر لو, فرزند زہرا کو آ جانے دو. منتقم خون کربلا, منتقم خون حسین کو آ جانے دو, اور اس کے بعد تم اپنا انجام دیکھ بھی نہیں پاؤ گے. یہ ایک دشمن ہے امیر المومنین کے جنہوں نے قلم کے ذریعے سے بغض کا اظہار کیا.
عظمت محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات.
پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نور کو منور کرے, انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے امیر المومنین سے دشمنی کی, حکم نامے جاری کیے, جعلی احادیث گڑھنے کے کارخانے لگائے. اس کے بعد پروردگار عالم نے عمر بن عبد العزیز جیسے اموی خلیفہ کو بھیجا. عمر بن عبد العزیز کون ہے؟ وہ اموی خلیفہ ہے جس کے بچپن میں اسے دیکھ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کر دیا تھا کہ یہ وہ ہے کہ جب مرے گا تو دنیا والے اس پر روئیں گے, آسمان والے اس پر نفرین کر رہے ہوں گے. اس نے دو بڑے کام انجام دیے, چونکہ غاصب حق اہل بیت تھا لہذا آسمان والوں نے نفرین کی, لیکن دو بڑے کام اس نے انجام دیے. ایک, اس نے فدق کا باغ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پلٹا دیا. دوسرا, سب و شتم جو امیر المومنین کے لیے جاری کیا گیا تھا امیر شام کے دور سے, عمر بن عبد العزیز نے اس سب و شتم کا خاتمہ کر دیا. عمر بن عبدالعزیز کیوں یہ کام کر سکا؟ مجھے تعجب ہے ان اسکالرز کے اوپر. عمر بن عبدالعزیز چند باتیں دیکھتا ہے, اس کو اتنی بصیرت مل جاتی ہے کہ اس کے اجداد نے غلط کیا. عمر بن عبدالعزیز کا استاد, اسے قرآن پڑھانے والا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا, تقیہ کی حالت میں اسے قرآن پڑھاتا تھا. جب عمر بن عبدالعزیز نے سب و شتم ختم کرنے کا اعلان کیا تو اس مظلوم استاد کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا. یہ استاد ایک موقع پر بیٹھا ہوا تھا اور عمر بن عبدالعزیز کو پڑھا رہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا چچا وہاں پر آتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے, کہتا ہے اگر کپڑے پر مچھر کا خون لگا ہو تو نماز ہو سکتی ہے؟ یہ اہل بیت کا چاہنے والا استاد کچھ جواب دے کر اس کو روانہ کرتا ہے اور عمر بن عبدالعزیز سے کہتا ہے, تم بنی امیہ کے دامن پر خون حسین لگا ہوا اور تم مچھر کے خون کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے دامن پر خون حسین لگا ہوا ہے. کیا آج کے اسکالرز کے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے ان نام نہاد لوگوں کے خلاف؟ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اتنا بتانے کی ضرورت ہے ان کی ترکیبیں کارگر نہیں ہوں گی. اور ایک اور دشمن بھی ہیں, ایک وہ دشمن ہے جنہوں نے ہتھیار ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے. رضوان محترم, یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ دھوپ میں ہیں اور آپ سختی جھیل رہے ہوں گے, لیکن کچھ دیر کے لیے توجہ فرمائیے. پارا چنار کے اندر, ہنگو میں, درہ اسماعیل خان کے اندر, کوئٹہ میں, آپ ہی کے جیسے اہل بیت کے چاہنے والے ہر ایسی مجلس پر کئی کئی شہداء کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں گے. یہ کم مارکہ نہیں ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے. عراق کے اندر اگر لاکھوں افراد شہید ہوئے ہیں, اسی پارا چنار کے اندر 2 سال کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے جو سخت وقت گزارا ہے, آپ اس کی سختی کو احساس فرمائیے. یہ دوسری قسم کے دشمن تھے جو ان اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف ہتھیار لے کر مقابلے کے اوپر اترے ہوئے ہیں. مجھے تعجب ہے پھر ان دشمنوں سے بھی, کیا گزشتہ صدیوں میں انہوں نے اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم نہیں کیے ہیں؟ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں, پہلی دفعہ نہیں ہے کہ محاصرہ کر رہے ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو شہید کر رہے ہیں. تاریخ میں جگہ جگہ ایسے مقامات آئے ہیں جب انہوں نے شدت کا محاصرہ کیا, اسی سرزمین پر جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا جہانگیر کے زمانے میں محاصرے نہیں ہوئے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر, جس کو عالمگیر کہا گیا, اس کے زمانے میں محاصرے نہیں ہوئے ہیں؟ یہ سب ہو چکے ہیں. نہیں معلوم کیوں یہ بار بار اس حرکت کو دہراتے ہیں, اس سازش کو دہراتے ہیں جس کے ناکام ہونے کو خود احساس کر چکے ہیں. اور میں ان دشمنوں کو بس ایک جملہ کہوں گا, تم نہیں جانتے, تم نادان ہو. یہ اہل بیت کے چاہنے والے عشق علی کی بھٹی میں ایسا جنے ہیں, اب تمہاری آگ کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر اپنے امتحان دے چکے ہیں. پارا چنار کے اندر 2 سال سے محاصرے کے اندر موجود ہیں اہل بیت کے چاہنے والے, ہر طرف سے مل کر ان کے اوپر ستم کیے گئے ہیں, ہر طرف سے ان کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں. اسی طرح ہنگو کے مظلوم, ڈیرہ اسماعیل خان کے مظلومین. اور ہمیں تعجب ہے پاکستان کے میڈیا سے, اگر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہاسپٹل جیسی جگہ کے اندر گھس کر بم دھماکہ کیا جاتا ہے تو اس کو غم کا دن اعلان نہیں کیا جاتا, لیکن اگر ایک ہوٹل کے اندر صرف اس کی دولت کی وجہ سے جب وہاں پر بم دھماکہ ہوتا ہے تو ایسا صفحات کو سیاہ بنا دیا جاتا ہے جیسے دنیا کا سب سے بڑا غم کا دن یہی تھا. ہم ہر جان کے تقدس کے قائل ہیں, ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں, اور ہم شروع سے یہ کہہ رہے تھے. کیا پاکستان کے حکمران نہیں جانتے کہ آج سے 25 سال پہلے, 30 سال پہلے اس فوجی حکمران کے دور میں افغان جہاد کے نام پر جب ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی تھیں، تو اسی ممبر سے اور پاکستان کے مختلف منابر سے اہل بیت کے چاہنے والے حکومت کو ہوشیار کر رہے تھے کہ تم ہمارے خلاف جو سازشیں تیار کر رہے ہو یہ پورے پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اس سے پورا پاکستان جل اٹھے گا. اس وقت ہم ختم ہو رہے تھے، ہمیں نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو یہ سب لوگ خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے، یہ ہماری شہادتوں کے مناظر دیکھ رہے تھے، ہماری بے بسی اور قسمہ پرسی کو دیکھتے تھے اور ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. ہم نہیں کہہ رہے کہ اب جو ہوا وہ اچھا ہوا، لیکن ہم ابھی بھی کہنا چاہتے ہیں حکومت عقل کے ناخن لے، اگر اہل بیت کے چاہنے والوں کی زندگیوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی زندگیوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ پاکستان اہل بیت کے چاہنے والوں کے خون سے بنا ہوا ہے. اس میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنی جان اور مال کی قربانی دی ہوئی ہے، کیوں ان کی قربانیوں کو نہیں پہچانتے؟ اس پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے کیا، اب بھی ان کے لیے وقت ہے. ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو یہ مظلوم ڈیرہ اسماعیل خان میں ہنگو، کوئٹہ، پارا چنار اور پاکستان کے مختلف شہروں میں مظلومیت میں پسے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، اس لشکر کا مقابلہ کر لیں کہ جو اسلام کے نام پر ہر قسم کی انسانیت سے بے بہرا ہے. اور میں آپ کی طرف سے، آپ کے دلی جذبات کو دیکھتے ہوئے، اپنے ان مظلوم بھائیوں کو ایک پیغام دینے کی کوشش کروں گا. پارا چنار کے اندر اور ان تمام علاقوں کے اندر ان سے عرض کریں گے کہ اے اہل بیت کے چاہنے والوں، ہم نے تمہاری لاشوں کی پامالی اپنے آنکھوں سے دیکھ لی ہے، کٹی ہوئی لاشیں ہم نے تصویروں کے اندر دیکھنی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے تمہارے لیے، لیکن ہمارا پیغام تمہارے لیے یہ ہے کہ اے اہل بیت کے چاہنے والوں، اپنے اپنے محاذ پر ڈٹے رہو، سائے سیدہ تمہارے ساتھ ہے، پرچم علی ابن ابی طالب تمہارے ساتھ ہے. اگر تمہاری لاشیں پامال ہوئی ہیں تو قاسم کے پامال ہوئے ہوئے لاشے کو سوچ لیا کرو، اگر تمہارے جوان مارے گئے ہیں علی اکبر کی جوانی کو سوچ لیا کرو. اور ماؤں سے کہوں گا، بہنوں سے کہوں گا کہ اے ماؤں بہنوں، اگر تمہاری گودیاں اجڑی ہیں تو زینب کے اون محمد کو دیکھ کر صبر کر لیا کرو. اور اگر کوئی مظلوم بچہ مارا گیا ہے تو اسے کہوں گا مادر علی اصغر سے سبق لے لے. علی اور اولاد علی کا پیغام ہمیشہ قربانیاں طلب کرتا ہے. آج پاکستان میں پرچم وفا آپ کے ہاتھ میں ہے، آج آپ قربانیاں دے رہے ہیں اور ہمارے صد سلام آپ کے لیے ہیں، آپ کی عظمت کے سامنے ہمارے سر نثار ہیں. اور ان دوستوں کو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے محاذ پر ڈٹے رہیے، اگر کبھی ضرورت پڑی تو ہمارا خون بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوگا. آخر میں انہی دشمنوں کے سلسلے میں ایک اور گروہ تک پہنچتا ہوں. امیر المومنین کے مقابلے میں آنے والے دشمنوں میں کچھ دشمن وہ ہیں آج کے زمانے میں جو نادان دشمن ہیں، جن کو دھوکہ دیا گیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ تمام سلسلے پرانے ہیں. جنگ صفین میں ایک موقع کے اوپر ایک جوان امیر شام کے لشکر سے نکل کر اہل بیت کے لشکر کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے علی سے مبارزہ کرنا ہے، مجھے علی کا مقابلہ کرنا ہے. مخلصین اہل بیت اطہار علیہ السلام اس جوان کو جہنم سے بچانے کے لیے اس سے کہتے ہیں کہ تو علی سے کیوں لڑنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں اس علی سے لڑنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ، حسد نعوذ باللہ، جو نماز کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے. اہل بیت کے مخلصین اس جوان کو حقیقت امیر المومنین سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جوان مطلب کو سمجھ لیتا ہے، لا لشکر امیر شام کو چھوڑ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے. کچھ نادان دشمن ایسے بھی ہیں, ان کو نہیں معلوم کیا کیا خرافات سکھائی گئی ہیں, نہیں معلوم کیا کیا خرافات پڑھائی گئی ہیں. کبھی ان سے یہ کہا گیا ہے کہ علی کے ماننے والے اس دور کے اندر قرآن کے معتقد نہیں ہیں, کیا ان کے اوپر کوئی حجت باقی رہ گئی ہے؟ اگر ان کے دماغ میں ابھی بھی یہ سوالات ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ کچھ ایسے نادان ان مجالس کو بھی سنیں گے تاکہ ہمارے خلاف کوئی ہتھیار تیار کر سکیں, تو میں ان نادانوں کو سنانے کے لیے عرض کروں گا کہ اگر ابھی تک تمہارے دماغ کے اندر یہ شبہ ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں, تو ہماری مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہمارے امام بارگاہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جا کے اندر موجود قرآن کریم کو دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ کس قرآن کریم کے ہم معتقد ہیں جو تم نے ہم پر الزام لگایا ہے؟ جا کر ان قرآن کریم کو دیکھو. اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم دین خدا سے منحرف ہیں, تو نہیں دیکھتے کہ ابھی اہل بیت کے چاہنے والے اسی سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر صحرائے مدینہ کے اندر اور صحرائے کوفہ میں اندر علی کی نماز کی یاد میں یہاں پر ابھی نماز کا اقامہ کریں گے؟ کیا یہ سجدے میں جھکتی ہوئی پیشانیاں تمہیں نظر نہیں آتی؟ ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ دعویٰ کریں کہ ان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے, تو تم کتنے کم عقل ہو؟ شب قدر کے موقع پر تم ہماری امام بارگاہ اور مساجد کے اندر کیوں نہیں آئے؟ تم نے دیکھ لیا ہوتا کہ کتنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے پروردگار عالم کی یاد میں اہل بیت اطہار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعمال شب قدر کو انجام دے رہے ہیں. قرآن کریم سر کے اوپر رکھ کر بک یا اللہ بک یا اللہ کی ندائیں دے رہے ہیں, تمہیں نظر نہیں آیا؟ اگر تمہیں یہ سکھا دیا گیا کہ یہ لوگ نماز روزہ حج اور اعمال شریعہ کے منکر ہیں, تو نزدیک سے آ کر دیکھ کیوں نہیں لیا؟ اور میں دعوت دوں گا اور ان کم عقلوں سے کہنے کی کوشش کروں گا کہ اگر تمہیں اپنے اوپر ناز ہے کہ تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے, تو ایک دفعہ آ کر شیعت کے علمی ذخیرے کو دیکھنے کی کوشش کرو. کیا پورے دنیا اسلام کے اندر المیزان جیسی کوئی تفسیر قرآن کریم موجود ہے؟ کیا پورے دنیا اسلام کے اندر نجف اشرف اور قم سے بڑھ کر علم کے کوئی اور مراکز موجود ہیں؟ جا کر دیکھو کہ اگر فلسفہ اور عرفان کی بات ہوتی ہے, تو ملا صدرا اور حاجی سبزواری سے بڑھ کر کوئی عارف یا کوئی فلسفی تمہارے پاس ہے؟ اور حدیث, تاریخ, فلسفہ, فلکیات, ریاضیات, نجوم, کسی بھی علم کو اٹھا کر دیکھ لو, کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں سے بڑھ کر تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے؟ کس نے تمہاری آنکھوں کو بند کر دیا ہے؟
کوئی علی کو مانے یا نہ مانے, کوئی علی کو مانے یا نہ مانے, حج اور عمرہ نہیں ہوتے.
امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے کہوں گا, آ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے ان علمی ذخیروں کو دیکھیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے دنیا بھر کے اندر علمی ذخائر چھوڑے ہیں, ان کو آ کر دیکھیں. اور میں آپ سے بھی آخر میں گزارش کروں گا, آپ کے کندھوں پر بہت سخت ذمہ داری ہے. یہ دشمن نہیں جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ نجف اور قم کے اندر اور دوسرے شیعت کے علمی مراکز کے اندر کون کون سے ذخیرے رکھے ہوئے ہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک ان ذخیروں کو پہنچانے کی کوشش کریں. ہم یہ توقع نہ کریں کہ پاکستان میں بسنے والا یا ہندوستان اور برصغیر کے دوسرے علاقوں کے اندر بسنے والا اہل بیت کو دشمن ہمارے مراکز کے اندر جا کر دیکھے گا. یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اپنے علاقوں کے اندر ایسے مراکز کو تاسیس کرتے. اگر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ تفسیر قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم سے ہم نے استفادہ کیا ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نہ جاننے والوں تک تفسیر قرآن کریم کو پہنچانے کی کوشش کریں. اگر آپ اور میں امیر المومنین کی اس سیرت پر عمل پیرا ہوتے, مجھے شبہ ہے کہ اس کے بعد اتنی آسانی سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہوتا. آج لاکھوں کروڑوں اہل بیت کے چاہنے والے اپنی مظلومیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے. سیرت امیر المومنین کو دیکھیے. ایک سیرت ایسی ہے جو تمام معصومین علیہ السلام کے اندر مشترک سیرت ہے. تمام معصومین علیہ السلام کی مشترک سیرت یہ ہے کہ وہ راتوں کو نکلا کرتے تھے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں تک کھانا پہنچانے کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ اس سیرت میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ بخدا اگر میں اور آپ امیر المومنین کی اس سیرت پر عمل پیرا ہو جاتے، اگر میں نے اور آپ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس سیرت کو لے لیا ہوتا، تو کروڑوں دشمنوں کو ہم اور آپ خود بخود اس سیرت کے ذریعے سے خاموش کر دیتے۔ توجہ فرمائیے، سیرت امیر المومنین کے اندر ایک راوی کہتا ہے، شدت کی گرمی ہے، ظہر کا وقت ختم ہوا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا امیر المومنین ایک گلی کے اندر تنہا گزر رہے ہیں، نزدیک آتا ہے، کہتا ہے مولا اتنی شدت کی گرمی میں جبکہ ان گلیوں کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، آپ یہاں پہ کیوں تشریف فرمائیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں چونکہ کوئی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں علی ہو سب کی نصرت کرنے کے لیے، علی ہو نصرت کرنے کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو اس سیرت دیکھ لینی چاہیے تھی۔ ہم نے اور آپ نے بچپن سے سنا ہے مولا امیر المومنین ہر رات کھانے پینے کے سامان کو بوری میں جمع کر کے اپنے کندھے پر لاد کر غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں تک پہنچایا کرتے تھے، اس ذمہ داری کو ہم نے کیوں نہیں ادا کر لیا؟ اگر ہم ادا کر دیتے تو نہیں معلوم لاکھوں ایسے دشمن تھے جو ہمارے بارے میں غلط فہمی سے دو چار ہو گئے ہیں، اس وقت ان کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی، ہم ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر لیتے۔ اگر سیرت امیر المومنین کے اوپر چل رہے ہوں تو ان دشمنوں کے منہ کو خود بخود بند کیا جا سکتا تھا، البتہ کچھ پھر بھی یقیناً ایسے ہوتے کہ جو کسی بھی عذاب الہی کے تحت علی کی دشمنی سے دستبردار نہ ہوتے، لیکن ان سے سروکار نہیں تھا۔ اور اگر آپ امیر المومنین کی سیرت کو جاننا چاہتے ہیں، اور خاص کر آج کے دور میں جب سینکڑوں بچے صرف پارا چنار کے اندر شہیدوں کے یتیم موجود ہیں، سینکڑوں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یتیم موجود ہیں، تو یتیموں کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی سیرت کو ملاحظہ فرمائیے۔ کتنی ہی روایات موجود ہیں، ایک شخص روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں خانہ کعبہ کے پاس موجود تھا، میں نے ایک بچی کو دیکھا جو ایک اور بچی سے کسی چیز پر وعدہ کر رہی تھی۔ جب وعدہ کرنے لگتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے وصی رسول امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حق مقدس کی قسم، میں اس کام کو پورا کروں گا۔ یہ آدمی تعجب کرتا ہے، کہتا ہے بچی اتنی کم سن ہے اور امیر المومنین کی عظمت کو اس طرح سے پہچانتی ہے۔ نزدیک آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کس طرح امیر المومنین کی عظمت کو پہچانا؟ بچی گریا کرتی ہے، کہتی ہے میں کیوں نہ پہچانتی، میں اور میری ماں، میں یتیم اور میری ماں بیوہ، صفین کے شہید کی یادگار ہیں، ہم دونوں قسمہ پرسی کے عالم میں تھے، فقر و فاقہ سے گزر رہے تھے۔ یہ کہتی ہے بچی کہ مجھے چیچک کی بیماری ہوئی، میں نابینا ہو گئی، اس عالم میں ایک دن علی ابن ابی طالب ہمارے گھر میں تشریف لائے، کہتی ہے وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے، کہتی ہے سب سے پہلے امیر المومنین نے مجھے دیکھ کر گریا کیا، اس کے بعد کہتی ہے کہ امیر المومنین نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا جس سے میری بیماری ختم ہو گئی، میری آنکھوں کی بینائی بحال ہو گئی، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، گویا اس قسم کا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے خدا تو جانتا ہے جتنا علی کا دل یتیم کو دیکھ کر دکھی ہوتا ہے، اتنا کسی چیز سے دکھی نہیں ہوتا۔ یہ امیر المومنین کی سیرت ہے۔ آج میں اور آپ امیر المومنین کی شہادت کے غم میں یہاں موجود ہیں، کاش میں اور آپ کوفہ کی گلیوں میں ہوتے، اگر میں اور آپ کوفہ میں ہوتے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر کے اطراف میں موجود یتیموں کی آوازوں کو سن لیتے. وہ یتیم جو امیر المومنین کی شہادت پر گریہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, اگر آپ امیر المومنین کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ لمحے کے لیے ام کلثوم کے گھر کو تصور فرمائیے. اس لمحے کو سوچ دیجئے جب امیر المومنین ام کلثوم کے گھر میں تشریف فرما ہے, افطار کے لیے دودھ روٹی اور نمک رکھی گئی ہے, اور مولا امیر المومنین ام کلثوم سے کہتے ہیں کہ بیٹا ام کلثوم ان دو میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لو. علی نے کبھی دو سالن سے افطار نہیں کیا ہے, نمک اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں, فرماتے ہیں نہیں دودھ کا پیالہ اٹھاؤ. میں علی چاہتا ہوں کہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچوں تو خالی شکم پہنچوں. بیوی ام کلثوم کی روایات کو ملاحظہ فرمائیے, آپ امیر المومنین کی طلب کو دیکھیں گے. بیوی ام کلثوم کہتی ہیں امیر المومنین ساری رات بار بار آسمان کے نیچے جاتے تھے اور فرماتے تھے خدا کی قسم یہی وہ رات ہے, یہی وہ رات ہے. امیر المومنین کی حالت ہے, فرماتے ہیں یہی وہ رات ہے. جب بی بی ام کلثوم پوچھتی ہیں بابا یہ کون سی رات ہے, تو فرماتے ہیں یہی وہ رات ہے جب میری داڑھی نے میرے خون سے خضاب ہونا ہے. باخدا یہی وہ رات ہے. علی کے چاہنے والوں, مولا علی کی روانگی کا وقت ہے. بی بی ام کلثوم کے گھر میں تشریف فرما ہیں, عبادات کے اندر مشغول ہیں, ایک موقع پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں. بی بی ام کلثوم پریشان ہیں, مضطرب ہیں. جب جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مرغابیاں امیر المومنین کے سامنے آ رہی ہیں, بے زبان جانور امیر المومنین کا راستہ روک رہے ہیں. امیر المومنین ان بے زبان جانوروں کو تسلی دیتے ہیں, ام کلثوم سے کہتے ہیں بیٹا ان غریب ان بے زبان جانوروں کا خیال کرنا, اور اگر کچھ کھانے کے لیے نہ ہو تو چھوڑ دینا, ان کو روئے زمین پر چھوڑ دینا. میں کہوں گا مولا آپ کی شان عجیب شان ہے, مقتل کی طرف جا رہے ہیں اور بے زبان جانوروں کی سوچ رہے ہیں. درو دیوار علی کے غم میں گریہ ہیں, مولا علی مسجد کوفہ کی طرف رواں ہیں. ایک موقع پر مسجد کوفہ میں پہنچتے ہیں, ایک اذان کی آواز آتی ہے, اور یہ امیر المومنین کی اذان کی شان تھی کہ جب وہ اذان دیا کرتے تھے تو کوفہ کے گھر گھر میں امیر المومنین کی اذان آ جایا کرتی تھی. امیر المومنین اذان دیتے ہیں, ابن ملجم کو سوتا ہوا پاتے ہیں, اس لعین کو پاؤں کی ٹھوکر سے بیدار کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں لعین اب کھڑا ہو جا, جو تو نے کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ کر گزر. امیر المومنین محراب میں تشریف لاتے ہیں. یہ امیر المومنین کون ہے؟ یہ وہ امیر المومنین ہے جو دنیا بھر سے دکھی دل لیے بیٹھا ہے, جو مظلومیت کو لیے بیٹھا ہے. اگر مولا امیر المومنین کی مظلومیت کو دیکھنا ہے, ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک موقع پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے درمیان گفتگو کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے کہتا ہے بتاؤ دنیا میں سخت وقت کون سا ہوتا ہے, مشکل لمحہ کون سا ہوتا ہے. ایک کہتا ہے وہ مشکل لمحہ ہو جب تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, دوسرا کہتا ہے وہ مشکل لمحہ ہے جب تمہارا دشمن تمہارے سر پر ہے. امیر المومنین برابر سے گزرتے ہیں, امیر المومنین کو دعوت دیتے ہیں, کہتے ہیں علی آئیے یہ بتائیے کہ دنیا میں سخت ترین لمحہ کون سا ہے. اے سیدہ کے چاہنے والوں, مولا امیر المومنین ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں سخت وقت وہ ہے تمہاری زوجہ کو مارا جائے اور تم کچھ نہ کر سکو. فرمایا سخت وقت وہ ہے جب زوجہ کو مارا جائے تو کچھ نہ کر سکو. اب اس جملے کو بڑھا لیجئے, سخت وقت وہ ہے جب سیدہ کو اور علی کچھ نہ کر سکے. سخت وقت وہ ہے جب گھر کا دروازہ چل رہا ہے اور فضا مجھے تھام لو کی آواز آ رہی ہے اور علی کچھ نہ کر سکے, یہ علی کی مظلومیت ہے. اور میں ابھی بھی مولا امیر المومنین سے کہوں گا, مولا آپ کے جملے میں عرض کروں, سخت وقت وہ ہے جب گلے میں رسی باندھ کر مدینے میں گھسیٹا جائے. حیدر کرار کی مظلومیت دیکھنی ہے تو حیدر کرار کی مظلومیت میدان جنگ میں نہ دیکھو, در و دیوار کے درمیان دیکھو, مدینے کی گلیوں کے اندر دیکھو. آج امیر المومنین کوفہ کے محراب میں تشریف فرمائے, وہ دونوں لائن کھڑے ہوئے ہیں. ایک وار ہوتا ہے محراب کے دروازے سے ٹکراتا ہے, اور اب ایک اور وار ہوا, اور پھر دو ندائیں آئیں, ایک ندا زمین سے, ایک ندا آسمان سے. زمینی ندا نے کہا فزتو برب الکعبہ, آسمانی ندا تحدبت واللہ ارکان الہدا, ہدایت کے ستون منہدب ہو گئے, وصی خدا مارے گئے, علی مرتضی شہید کر دیے گئے. بس علماء آیا, ابن ملجم کو لایا گیا, مولا کے سامنے لایا گیا, مولا نے امام حسن سے سفارش کی, کہا بیٹا اس دشمن کا خیال رکھنا, جب تک میں علی نہ جاؤں اس کو کچھ نہ کہنا. مولا نے دشمن کو چھڑوا دیا. اس کے بعد اب گھر کی طرف جانے کا لمحہ آیا, امیر المومنین کے اصحاب ساتھ ہیں, امیر المومنین کے فرزند ساتھ ہیں. مولا گھر کے نزدیک پہنچے, ایک موقع پر اپنے اصحاب سے کہا, اے اصحاب با وفا اب یہاں سے دور چلے جاؤ, اب علی اکیلا جائے گا. سوال ہوا, مولا اب ہم کیوں چلے جائیں؟ فرمایا دیکھتے نہیں زینب و ام کلثوم گریا کر رہی ہے, میں نہیں چاہتا ان کی آواز نہ محرم تک پہنچے. ایک موقع ہوا اور آگے چلے, حسن و حسین سے بویا, فرمایا اے حسن و حسین اب کندھوں پہ نہ تھامو, اب مجھے پاؤں پہ کھڑا کرو. فرمایا بابا یہ مشکل کیوں؟ فرمایا زینب پہ کلثوم دیکھے گی, باپ دوسروں کے کندھوں پر ہے. میں کہوں گا مولا بس کچھ سال کے بعد ایک تلہ زینب بھی آئے, اور نیچے گودال بختل کا, وہاں حسین بن علی. امیر المومنین گھر سے نزدیک ہو رہے ہیں, فاطمہ کا گھر پر مرثیہ ہے, ماتم کی فضا ہے, زینب و ام کلثوم کے گریے کی آوازیں ہیں. اور ایک موقع پر طبیب کو لایا گیا, طبیب آیا, اس نے اعلان کر دیا, کہا اگر شفا کی امید ہے تو دودھ پلاؤ. وہ موقع آ گیا, کوفہ کے یتیم دودھ کے کاسے لیے جب آؤ گے, اگر علی کو دودھ سے شفا ہے تو یہ دودھ کے جاب حاضر ہے. میں کہوں گا اے کوفہ کے یتیموں, ارے تم لوگ کہاں تھے جب حسین کے یتیم یہاں سے گزرے؟ یہ دودھ کے جاب تم نے حسین کے یتیموں کو کیوں نہ دے دیے جو پیاس کے عالم میں گزر گئے؟ بس وہ لمحہ آیا, علی کا جنازہ اٹھنا ہے, شان و شوکت سے اٹھنا ہے. میں آپ عزاداروں سے کہوں گا, اس جلوس کے اندر احترام سے شرکت کیجیے گا, وقت کا امام عزاداروں کے ساتھ دیکھا گیا ہے. وقت کے امام کو عزاداروں کے ساتھ دیکھا گیا ہے. اب ایک جنازہ اٹھ رہا ہے, پورے کوفہ میں کورام بپا ہے. اب یہ کس کا جنازہ ہے؟ کوئی کہے گا یہ وصی رسول خدا کا جنازہ ہے, یہ شبر و شبیر کے والد کا جنازہ ہے. میں کہوں گا یہ اس کا جنازہ ہے جس نے اسراف کی راہ پہ شمشیر چلائی, کعبے میں پیدا ہونے والا خدا کی طرف روانہ ہو گیا, علی کے جنازے میں شرکت فرمائے. Thank you.